ہر پہلو پر آپ لکھتے آئے ہیں، اور بعض اوقات ایسے امور کی نشاندہی کرتے ہیں جو کہ آسان کام نہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ سعودی خواتین کے انتخاب میں حصہ لینے کے عمل کو آپ سعودی عرب کی تاریخ میں کس اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ ایک کافی مومنٹس ڈے ہیں، تاریخی ملک دن ہیں، کیونکہ یہ الیکشن ہوا۔ لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو خواتین جو ہیں وہ الیکشن میں کافی لڑے، میونسپل الیکشن کے پہلے یہ چیمبر الیکشنز تھے اور اس کے بعد جرنلسٹ الیکشنز، بٹ آن اے نیشنل لیول یہ پہلی دفعہ سعودی عرب میں خواتین، اور دے ڈیڈ ویری ویل، 19 سیٹس یا 20 سیٹس انہوں نے لیا ہے۔ اور حالانکہ کافی کمبرسم ڈیٹیلز تھے کہ یہ کیسے آئیں گے، پروسیجرز میں کافی لوگوں کو معلوم نہیں تھا، بٹ فار اے اسٹارٹ اٹ ہیز بین ویری گڈ۔ جدہ میں سے 2 خواتین، پھر آپ ایسٹرن پروونس سے 2، مکے سے 1، سو اس کے کافی جیسے کہتے ہیں ریزلٹس ہیو بین ویری گڈ فار دس۔
اچھا چلیے، اسے اگلی طرف، اگلی سمت کی طرف اٹھنے والا ایک بڑا قدم قرار دیتے ہوئے اس بات شروع کرتے ہیں کہ ایک روایتی اور قدامت پسند معاشرے میں آنے والے دنوں میں عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے آپ اور کیا کیا آسانیاں اور سہولتیں دیکھ رہے ہیں؟
اچھا، اب لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں یہاں پردہ آبزرونگ ہے یا عبایا پہنتے ہیں کہ یہ کوئی خواتین جو ہیں وہ ڈسیشن میکنگ پروسیس میں نہیں کہتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں 53% جو ہیں گریجویٹس آر لیڈیز۔ اس کے بارے میں وہ بینکرز ہیں، سی ای اوز ہیں، ایڈیٹرز ہیں، ایک آدھ پائلٹ بھی ہیں پرائیویٹ ایئر لائنزوں میں۔ تو میرے خیال میں دس از اے گریٹ اسٹیپ، اور یہ دوسروں کو انکریج کرے گا کہ یہ آپ آ کے سامنے میدان میں آئیے گا۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز دیز آر ایگزامپلز، یہ جو ہیں جو 19 یا 20 ونرز جو ہیں خواتین، دے ول بی اے رول ماڈل، یہ مسل اعلیٰ ہو یہ لوگوں کے لیے کہ ہم کیا کریں۔
انسانی حقوق کے جو گروپ ہیں ان کی طرف سے کچھ تھوڑے سے ان کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے، جیسے کہا گیا کہ انتخابی مہم کے دوران جو امیدوار خواتین تھیں وہ مرد ووٹروں کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں کر سکتی تھیں، تو پھر وہ اپنی انتخابی مہم کس طرح چلاتی تھیں؟ کیا کوئی خاص طریقہ اس کے لیے وضع کیا تھا، یا پھر صرف خواتین ووٹر ان کو ووٹ دینے آتے تھے، یہ کس طرح ہوا؟
نہیں، ووٹر نے، میں خود جا کے جب ووٹ کیا تو میں نے ایک خاتون کو اپنا ووٹ دیا۔ یہ تو سب کاسمیٹکس ہیں، لیکن جو آپ کے الیکشن مینیجر، جو یہ آپ کے ایک رشا حفظی ہے جو وہ جیتی، تو اس کے الیکشن مینیجر ہی واز اے مین۔ لیکن ویمنز ووٹنگ بوتھس ور ڈفرنٹ، یہ تو ایک بات ہے، لیکن کافی مکسنگ ہوا۔ اور لیکن جو آپ جانتے ہیں جو ایکسٹریم کنزرویٹیوز ہوتے ہیں، اور کوئی کوئی انفارچونیٹلی جس کو ہم ایکسٹریمسٹ بھی کہتے ہیں، انہوں نے شور مچایا، لیکن دا ویل آف پروگرس از موونگ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اٹ ول بی سم تھنگ آف دا پاسٹ، اور جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اٹ ول بی مچ مور آلسو فوکسڈ۔
اچھا خالد عالمین صاحب، یہ فرمائیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے کہ گزشتہ 10 برسوں میں آپ نے بہت کچھ لکھا، بہت سارے موضوعات پہ لکھا، سعودی معاشرے کے اوپر، سماجی معاملات کے اوپر، روایات کے اوپر۔ گزشتہ 10 سالوں کے اندر سعودی عرب کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اور کیا اہم قدم اٹھائے گئے ہیں جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں گے، ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں گے؟
میرے خیال میں جو نیکسٹ 10 ایئرز میں، اگر میں آپ کا سوال سمجھا، تو اس کے معنی میں کہ ان کی اور پارٹیسپیشن، سی ای اوز آف کمپنیز، بورڈ ممبرز ہیں لیکن کم ہیں، اور میرے خیال میں گورنمنٹ میں ان کو کافی پارٹیسپیشن ہو، منسٹرز، ڈیپوٹی منسٹرز، میرے خیال میں یہ سب، یہ گول جو ہے اٹ از ود ان سائٹ، نظروں میں آتا ہے یہ گول۔
اچھا، اور پچھلے 10 سالوں میں کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ اگر پچھلے 10 سال کا آپ جائزہ لیں تو کہاں سے کہاں تک معاملہ آگے آیا؟
نہیں، معاملہ کافی آیا، لیکن ہم شکر، سب سے پہلے شکر خدا کو دیتے ہیں، اینڈ دین جو لیگیسی ہے شاہ عبداللہ کی، جو انہوں نے یہ دروازہ کھولا خواتین کے لیے، 30 ممبرز جو انہوں نے بنایا شورا میں نامنیشن، اور اگر کل شورا کاؤنسل ول بی الیکٹڈ تو آٹومیٹکلی 30 سیٹ عورتوں کے لیے ول بی ریزروڈ۔ انہوں نے کافی ان کو جیسے کہ انکریجمنٹ دیا، سو آئی تھنک اٹ ول بی سم تھنگ جو گراؤنڈ ورک انہوں نے کیا ہے تو آئی تھنک اٹ ول پروڈیوس ان کے پھل ہم چار پانچ سال میں وی ول بی ایبل ٹو سی اٹ.
اچھا تھوڑی سی ہم بات کر لیں اب کچھ ارد گرد یعنی بین الاقوامی امور کی جو آپ کی جن کے اوپر گہری نظر ہے. خالد المانت صاحب, یمن میں داعش کی موجودگی کی اطلاعات مسلسل مل رہی ہیں اور اب ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ القاعدہ فی العرب کے ساتھ مل کر کام کرنے والے جو جنگجو ہیں وہ ممکن ہے کہ داعش کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یمن میں داعش کی حالیہ کاروائیوں اور مولک حملوں کے تناظر میں آپ صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یمن میں داعش کتنی مضبوط ہو رہی ہے اور سعودی عرب کے اتحاد میں کے تحت کی جانے والی جو کاروائیاں ہیں داعش کے مقابلے میں کیا حکمت عملی یا اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے؟
اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ داعش کو اگر آپ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں یا ان کو شکست دینا چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ ایک نیریٹو ہو, کوئی لاجک ہو, کوئی انٹلیکچوئل کانفرنٹیشن ہو, کیونکہ داعش جو جا رہے ہیں وہ سب انفارچونیٹلی موسٹلی ان پڑھ ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں وہ ایک داعش کا ایک کیپٹو تھا سیریا میں, انہوں نے کہا کہ ایک سال میں اس نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے یا قرآن پڑھتے. سو دس از ایڈونچرزم. تو اگر ہم یہ فوکس کریں یمنیز پر کہ جو آپ کام کر رہے ہیں دین کے نام میں اور دین سے اتنا دور ہے, تو دے ول لیو اٹ. سیکنڈ تھنگ, یمن میں پولیٹیکل پرابلم کی ضرورت ہے. اوکے, جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کم ہوئی ہے, سو پولیٹیکل پرابلم اس کی سلوشن جو ہے سب پارٹیز کو لائیں, لیکن انفارچونیٹلی ٹرائبلزم, ہر قبیلہ اپنا خود اپنے ایجنڈا ہے, پھر لوگ دوسرے باہر کے ہیں ادھر سے ادھر سے, سو دس ول ٹیک ٹائم. لیکن میرے خیال میں اٹ از کمنگ نیئر, کیونکہ یمنیز جو ہے جو 52% بلو دا پاورٹی لائن, غربت اتنی ہے, دے کین ناٹ افورڈ اینی تھنگ مور.
سر, لیبیا میں بھی داعش کی موجودگی کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر کافی کنسرن ہے اب, جہاں اقوام متحدہ کی ایک نگران گروپ کی رپورٹ کے مطابق 2000 سے کوئی 3000 جنگجو لیبیا میں موجود ہیں اور داعش کی جو مرکزی کمان ہے وہ لیبیا کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں یا پھر نام نہاد جن کے خلافت ہے اس میں توسیع کا بہترین موقع خیال کرتی ہے. ظاہر ہے کہ ایسے گروپ جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں, جہاں بھی وہ نظم و نسق میں کمی دیکھتے ہیں یا کمزور حکومت دیکھتے ہیں وہاں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. داعش اپنے اس خیال میں کس حد تک درست ہے اور کیا لیبیا واقعتاً اس گروپ کے کنٹرول میں توسیع کا موقع فراہم کر سکتا ہے؟
یہ جو ہے کہ داعش جو ہے جہاں پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک ویکیوم ہوتا ہے یا فراغ جس کو کہتے ہیں وہ وہاں آتے ہیں. اگر لیبیا میں پولیٹیکل پارٹی سب مل کر, پولیٹیکل گروپس مل کر, سوشل سوسائٹیز سب ملیں تو آئی تھنک داعش ول بی ایبل ٹو گو اوے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ان فائٹنگ اتنی ہوتی ہے اس لیے یہ داعش کے گروپس یہ سب آتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ ول اینڈ اپ سون دیئر.
اچھا, ایک میرا اب آخری سوال ہے اس سلسلے میں. داعش کے خلاف عالمی سطح پر شدید مخالفت اور نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے, خاص طور پر گزشتہ دنوں آپ نے امریکہ کے بارے میں خبریں سنی ہوں گی. امریکہ میں ایک صدارتی امیدوار جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں بات کہی تو اس کے بعد بہت شدید قسم کا رد عمل دیکھنے میں آیا اور بڑے بڑے نعرے مختلف شہروں میں یہ آئے کہ آئی ایس ایس جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. اور اس طرح کی جو نفرت کا اظہار ہے پوری دنیا کے اوپر داعش کے خلاف, اور ابتدا میں لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوئے لیکن اب اس کی انتہا پسندی کو دیکھتے ہوئے صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مڑ رہی ہے, دوسری طرف مڑ رہی ہے, اور خود ایک وقت آتا ہے جب کسی بھی گروپ کو اپنی ہی نظریات کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش اب اس مقام پر ہے جب آہستہ آہستہ اس کو نقصان پہنچنے لگے گا اور یہ کمزور ہونا شروع ہوگی؟
بالکل, میرے خیال میں اگر آپ کا کوشچن ہے کہ داعش جیسے کمزور ہو, جتنے داعش کو ڈیفیٹ ہوگا ملٹریلی, میرے خیال میں داعش کو آپ نے جیسے کہا کہ نیریٹو وائز, منطق سے, لاجک سے آپ ڈیفیٹ کیجئے جو لوگ داعش جا رہے ہیں. اور یہ ہمیں مسلمز, ہم ہمارے میڈیا کو اور یا ہمارے سوشل پلیٹفارم کو استعمال کر کے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ہم نہ ہمارے ایجنٹس ہیں نہ ہم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کوئی آواز نہیں نکلتی تھی. اس لیے جو امپورٹنس, جو 34 کنٹریز کی جو میٹنگ ہوئی کل رات کو اور یہ بیان نکلا ریاض سے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن ہم جیسے کہتے ہیں امریکہ میں, وی ہیو ٹو واک دا ٹاک, اور ہم کو کوشش کرنا ہے کہ یہ پریکٹیکل سائڈ سے ان کو ہم نیریٹو وائز اور ملٹری وائز دونوں ایریاز میں ان کو ہم شکست دیں.
بہت بہت شکریہ خالد المعینہ ہمارے ساتھ تھے. بڑا ممتاز نام نہ صرف عرب دنیا میں اور عرب دنیا کی صحافت میں بلکہ دنیا بھر کے آؤٹ لیٹس پر, میڈیا آؤٹ لیٹس پر آپ خالد المعینہ کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں. خالد المعینہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ سے میری بات ہوگی تو اسکائپ پہ بات ہوگی یا پھر آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں گے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ بات کریں.
آپ لوگوں کے پروگرام اور آپ لوگوں کے میں چاہتا ہوں کہ لوگ باہر دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے عرب ممالک میں, اٹ از ناٹ دا میجورٹی, 99.99% یہ جو سب ٹیرر کے خلاف ہے, وائلنس کے خلاف ہیں, خون لینے کے خلاف ہیں. سو ان شاء اللہ وی ہوپ ٹو سی گڈ ڈیز.
بہت بہت شکریہ. شکریہ, السلام علیکم جی.
اوکے, وعلیکم السلام. وعلیکم.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. ابھی خالد المعینہ سعودی عرب سے جدہ سے ہمارے ساتھ تھے, اور اب دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی مزید کوششوں پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں یہاں نیو یارک میں سینئر ایڈیٹر ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں محسن ظہیر صاحب. السلام علیکم محسن صاحب. محسن صاحب, صدر اوباما نے کل پینٹاگون میں جا کر ان کو بریفنگ دی گئی, اور داعش کے خلاف خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا ایک تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا, جو حکمت عملی بنائی گئی ہے اس کے بارے میں بات ہوئی. صدر اوباما نے یہ کہا ہے کہ داعش کے خلاف لڑائی اس لیے مشکل ہے کہ وہ شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے, لیکن اب اتحادی کوششوں کے ثمر جو ہے وہ نظر آنے لگا ہے. صدر اوباما نے کیا کہا, آئیے آپ کو ان کی بات سنواتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے تجزیہ اس کا لیتے ہیں.
We are hitting ISIL harder than ever. Coalition aircraft, our fighters, bombers and drones have been increasing the pace of air strikes, nearly 9,000 as of today. Last month in November we dropped more bombs on ISIL targets than any other month since this campaign started.
صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ داعش پر ہم پہلے سے کہیں کاری ضرب لگا رہے ہیں. اتحاد کے جنگی طیارے, ہمارے جنگجو, بمبار اور ڈرونز, اس کے ساتھ ساتھ فضائی حملوں میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے, اور بہت سارے کوششیں جو ہیں وہ اس کے لیے کی جا رہی ہیں. صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ اتحاد کی کوششوں سے داعش کی قیادت اور ان کے کمانڈر ہلاک ہو رہے ہیں, اور جن میں ان کے نمبر دو کی جو حیثیت کا کمانڈر ہے وہ بھی, اور دوسرے علاقائی لیڈر بھی شامل ہیں جو ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں رپورٹوں کے مطابق. تو محسن صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کا. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی کارروائیوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ اب مؤثر ثابت ہو رہا ہے, اور امریکہ کے اتحاد کے تحت جو کارروائی اب کیے جا رہی ہیں وہ ان کا کافی بہتر نتائج سامنے آنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں, جس میٹنگ کا کل آپ نے ذکر کیا, صدر اوباما پینٹاگون میں گئے, وہاں پر میٹنگ ہوئی, نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں امریکہ نے جو داعش کے خلاف امریکہ کا ایک کردار ہے اور جو کاروائیاں جاری ہیں اس کا جائزہ بھی لیا گیا اور اہم فیصلے بھی کیے گئے. اس جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے جان کیری, وہ روس کے لیے فلائی کر رہے تھے, اور اس اجلاس کے فوری بعد جو امریکی سیکرٹری دفاع ہیں ایسٹن کارٹر, وہ ترکی گئے. اور یہ جو تمام سرگرمیاں ہیں اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ ایک دنیا میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے ایک جو بڑا چیلنج جو دن بدن گرو ہوتا جا رہا ہے اور ابھرتا جا رہا ہے, اور جس سے کنفرنٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے اب مبذول ہو رہی ہے, اس کو فوکس کرنا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر روس کی آپ بات لیں, بنیادی طور پر آپ مڈل ایسٹرن عرب اور مسلم ورلڈ کی بات لیں, اگر آپ یورپ اور امریکہ کو دیکھیں تو سب کے سب جو ہے ایک پیج پر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کہ داعش جو ہے ایک خطرہ ہے اور اس خطرے کو ہر طور پر نبٹنا چاہیے. اور جو ایسٹن کارٹر ہیں امریکی وزیر دفاع, وہ ترکی میں موجود ہیں, اور وہاں پہ بھی وہ ترک حکام کو اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ اپنے بارڈرز کو کنٹرول کرے, تاکہ جو باہر سے لوگ داعش کو جوائن کر رہے ہیں ان کو جو راستہ ہے وہ ہر ممکن حد تک اس کو روکا جائے, نمبر ایک باہر سے. اور جو اس ریجن میں جہاں پر داعش جو ہے وہ سرگرم عمل ہے, وہاں پر جو کاروائیاں ہیں, جیسے آپ نے ابھی صدر اوباما کے ایک کمنٹ سنائے, اس میں امریکہ اپنی کاروائیاں کر رہا ہے, ایون روس اپنی کاروائیاں کر رہا ہے, لیکن اس خطے میں یہ تو وہ ساری کوششیں ہیں جو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے دنیا کی مختلف اتحاد یا جو ممالک ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے میں جو انٹرنیشنل پالیٹکس جب آتی ہے اور جو وہ میٹر کرتی ہے اس میں, اب یہ ہے جیسے فار ایگزامپل میں شام کی بات کروں تو شام میں داعش کا خطرہ موجود ہے, شام میں داعش کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں, لیکن جیسے امریکہ اور ویسٹ کے بعض ملکوں کے تحفظات ہیں روس کے حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ روس کی جو اہداف ہیں وہ داعش کم ہے اور جو بشار الاسد کے جو مخالفین جو ہیں جو باغی ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اسی طرح جو عرب ممالک کے اندر بھی جو ایک ان کی اپنی ڈویژن ہے اس میں بھی یہ چیزیں جو ہیں, جو ایک مشترکہ ہدف ہے اس میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروائیاں ہیں یہ رکاوٹ بنتی جا رہی ہیں, تو لہٰذا یہ میک شور کرنا چاہیے. اب سب کا اتفاق ایک بات پر ہے کہ داعش ایک ایسا خطرہ ہے کہ جو ابھرتا جا رہا ہے. دیکھیں اب ایون مسلم ممالک میں بہت سے لوگ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک مختلف موقف رکھتے تھے, اب وہ بھی ایک کم از کم اس بات پر متفق ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایک شخص کو, گروہ کو یا جتھے کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہتھیار اٹھائے اور اپنے طور پر ایک کاروائیاں شروع کر دے. تو مسلم ممالک میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں کل یا آج میں خل 34 ممالک کا ایک بڑا اتحاد جو ہے وہ وجود میں آیا, اور اس میں بھی بنیادی مقصد انتہا پسندی اور دہشت گردی کے چیلنج سے نبرد آزمانا.
ابھی ہم اس میں چکے, پاکستان بھی شامل ہے محسن صاحب, تو ہم اس کے بارے میں بھی بات ضرور کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں تفصیلی. ایک اور مشرق وسطی کے حوالے سے اور بین الاقوامی خبروں میں ایک اور خبر ہے, اس پہ بات کر لیں تو پھر ہم اس کے بعد پاکستان کی طرف چلتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری, جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, انہوں نے آج روم میں پہلے لیبیا سے متعلق مذاکرات کیے, وہ آج روس پہنچ رہے ہیں جہاں وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ شام میں سیاسی عمل اور داعش کے خلاف لڑائی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے. آپ کے خیال میں روس اور امریکہ شام میں جو سیاسی حل ہے اور داعش کے خلاف جاری اتحاد کی لڑائی کے موقف میں کس حد تک اتفاق کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ بنیادی فرق ہے, بشار الاسد کی حمایت کرتا ہے روس جبکہ امریکہ کسی لانگ ٹرم جو سولیوشن ہے شام کا اس میں بشار الاسد کو دیکھنا نہیں پسند کرتا, اور باقی ملکوں کا بھی خاص طور پر عرب ملکوں کا یہ خیال ہے. تو امریکہ اور روس کس حد تک کسی اتفاق رائے پر پہنچ سکیں گے؟
جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھی جو خبر یہ ہے کہ جو صدر اوباما اور صدر پیوٹن کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان ایک جو کہہ لیں سرد جنگ کا ایک ماحول پیدا ہوا تھا اس میں تھوڑا ایک وہ ختم ہوا, اور دونوں ملک جو آپس میں ایک یوکرین کے مسئلے پر اور ایون شام کے مسئلے پر آپس میں بات چیت بھی نہیں کر رہے تھے, نہ صرف بات چیت کے لیے تیار ہوئے, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سیکرٹری کیری کا دوسرا دورہ روس ہے,
دوسری بار.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ کم از کم بات چیت ہو رہی ہے, اور اس بات چیت سے اور کچھ بھی نہ ہو تو کچھ نہ کچھ پیش رفت ضرور ہوگی. پہلی بات, جو جہاں تک شام کا معاملہ ہے, شام میں دو معاملے, ایک بشار الاسد کا معاملہ ہے اور دوسرا داعش کا معاملہ ہے. داعش پر اور ان دونوں معاملات پر کچھ حد تک اتفاق بھی ہے, کچھ حد تک دونوں ملکوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے اختلاف رائے نظر آتے ہیں. داعش پر جیسے میں نے ذکر کیا, امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ داعش کو ٹارگٹ کریں نہ کہ صرف بشار الاسد کے مخالفین
کو کریں.
دوسرا بات ہے جو آپ نے بات کی, کوشچن کیا بشار الاسد کی, امریکہ یہ کہتا ہے کہ ان کا اب جو وجود ہے وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں. رشیا پہلے تو بالکل آؤٹ رائٹلی ان کی حمایت کرتے تھے, اب رشیا کا کچھ عرصے سے جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بشار الاسد کا مستقبل کیا ہونا چاہیے اس کا فیصلہ امریکہ یا روس کو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ شام کے عوام کو کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اختلاف موجود ہے اور ایک واضح اور بڑا اختلاف ہے, اور اسی مسئلے پر اس ملک میں جو معاملات ہیں اس پر ایک محاذرائی کی بھی کیفیت جاری ہے. تو لیکن بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات چیت کا عمل اگر جاری رہے گا تو توقع یہ رکھنی چاہیے کہ پیش رفت ہوتی رہے گی, معاملات شاید پوری طرح وہ حل نہ ہو سکیں, لیکن ایک کسی نہ کسی حد تک اگر مقاصد حاصل بھی ہو جائیں, ایک جو خانہ جنگی رک جائے, یہ آپ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی تعداد میں شام کے لوگ جو ہیں وہ بے در بدر ہیں, وہ ملک سے باہر چلے گئے.
تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کے تو ہلاکت کی بارے میں رپورٹیں ہیں.
جی ہاں, اتنی بڑی ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اور دنیا کے کتنے ملکوں میں ان ریفیوجیز جو ہیں ان کو پناہ دینے جا رہے ہیں,
10 لاکھ سے زیادہ.
جی ہاں, 10 لاکھ سے زیادہ. تو یہ میں کہتا ہوں کہ کم از کم یہ جو صورتحال ہے, یہ جو یہ بھی اگر کنٹرول ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی, اور جو باقی معاملات ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی ان کو حل کرنے ہوں گے. اب صرف جو ممالک ہیں ان کو اپنی حکومتوں کا جو ہے یا رجیم چینج کے معاملات جو ہیں وہ ہی نہیں رہے. ایک داعش, آپ کو پتا یہ جو ہم جن اختلافات کا ذکر کر رہے ہیں ان سے جو سب سے بڑا بینیفیشر ہے وہ داعش ہے, وہ یہ سب سے بڑا جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ان اختلافات کا, اور جو ہاؤس آؤٹ آف آرڈرز ہیں مسلم ورلڈ کے یا عرب ورلڈ کے, ان کے سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو مکھی لڑائی سب کو لڑنی ہوگی, اور ایک محاذ کو اگر بند کر لیں گے تو زیادہ بہتر توجہ اصل محاذ پر مرکوز کر سکیں گے, اور پھر کوئی کامیابی کی توقع رکھ سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مشرق وسطیٰ اور دوسرے بین الاقوامی امور کے بارے میں. آپ کے ساتھ آپ محسن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, کیونکہ ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی ٹھہریے گا, کیونکہ ابھی ہم پاکستان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر اس اتحاد کے بارے میں بھی جو سعودی عرب کی قیادت میں 34 اسلامی ملکوں نے بنایا ہے. اب ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے, اور ہمارے ساتھ دیں گے پاکستان سے ڈاکٹر فوزیہ سعید, آپ جانتے ہیں بڑا ممتاز نام ہے, تجزیہ کار ہیں, اور اس کے علاوہ آج کل نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ٹریڈیشنل ہیریٹیج جسے آپ لوک ورثہ بھی کہتے ہیں اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, ان سے ہماری بات ہوگی. یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ بھارت سے ہمارا ساتھ دیں گے سنتوش بھارتیا. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. ہم نے آپ تھوڑا کچھ تکنیکی مسئلہ ہوا ہمارا, جس کی وجہ سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھا اور ہم وقفہ نہیں لے سکے. تو چاہیے کوئی بات نہیں, ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اپنے تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں, اور اس وقت ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ خطے اور دنیا کے مختلف حصوں میں مسلح تنازعات ایسے عناصر کو موقع دے رہے ہیں جو سب کے قابو سے باہر ہیں, اور یہ صورتحال مشترکہ کوششوں کی متقاضی بھی ہے. اور ان خیالات کا اظہار انہوں نے کیا منگل کو چین کے شہر جینگ جاؤ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے. اور چین کے وزیر اعظم نے بھی اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو سلامتی کی جامع پالیسی پر کام کرنا ہوگا, اور ان کے بقول تنظیم کی توجہ بنیادی ڈھانچے, ترقی اور انسانی وسائل کی بہتری پر ہونی چاہیے. تو یہ اس پہ بار کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ابھی پوچھتے ہیں ہم ارسلان سے. ڈاکٹر فوزیہ آ گئی ہمارے ساتھ کیا؟ اچھا ڈاکٹر, ابھی ہم ڈاکٹر محسن ظہیر صاحب سے بات کرتے ہیں, اور ارسلان کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر فوزیہ سعید سے بات, ابھی ان سے کوشش ہو رہی تھی, پہلے ان سے رابطہ ہوا لیکن ابھی ان سے پھر رابطہ نہیں ہو رہا. تو محسن صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر زیادہ سے زیادہ اتحاد اور تعاون کے لیے کوششیں کر رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان خطے میں امن کے استحکام اور فروغ کے لیے جس طرح کی کوششیں کر رہا ہے اور جو اقدامات اٹھا رہا ہے وہ کس حد تک کامیاب ثابت ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دم آپ نے دیکھا کہ نہ صرف بین الاقوامی سطح پر بلکہ اس خطے کے اندر بھی بہت تیزی آ گئی ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ایک عرصے سے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو کردار ہے اس کے حوالے سے, اس کردار کو امریکہ مختلف پہلوؤں سے دیکھتا تھا, اور بعض پہلو جو تھے اس پر امریکہ کے تحفظات تھے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی کاروائیاں کرتا ہے اس میں وہ ایک سلیکٹو کاروائیاں ہوتی ہیں, جو اچھے دہشت گرد ہیں کال پاکستان کے ان کے خلاف نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو دوسروں کے خلاف ایک ہارڈ لائنر ہے پاکستان. لیکن آپ دیکھیں کہ جو اس یہ جو نقطہ نظر تھا اس کے جو ایون بڑے کرٹک تھے امریکہ میں موجود تھے, تھنک ٹینک کے جو مختلف ارکان تھے, میں نے خود ان کو دو سالوں سے سن رہا ہوں, اب ان کے ایون وہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص جنرل راحیل شریف دور سے, اور کچھ حد تک اگر ہم کہیں تو اس سے پہلے جو آرمی چیف تھے پرویز کیانی ان کے دور سے, امریکہ میں امریکی حکام کا اور ایون جو جو تھنک ٹینک ہیں یا بڑے سیاسی دفاعی تجزیہ نگار اور پنڈت ہیں ان کی نظر میں اب نقطہ نظر میں اب تبدیلی آ رہی ہے, اور آہستہ آہستہ لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اور دہشت گردی کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کر رہا ہے, اور ان کوششوں کا صدر اوباما کی جانب سے, سیکرٹری کیری کی جانب سے مختلف مواقع پر اعتراف بھی کیا گیا گزشتہ 6 ماہ میں اور سال ڈیڑھ سال کے عرصے کے دوران. تو بنیادی طور پر پاکستان جو ہے وہ ایک کوئی انڈیویجول اس کا رول نہیں ہے اس خطے میں, اس خطے میں بہت سے فیکٹرز اور عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہے امن کے مقاصد کے حصول کے لیے. اس میں پاکستان کا ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر شامل ہے, اس میں افغانستان میں جو دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ ہے وہ اس کا ایک اہم رول ہے, اس میں پاکستان اور افغانستان کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ فیکٹر اس میں بہت اہم ہے, اس میں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ جو تناؤ اور تعلقات کی صورتحال ہے وہ بھی فیکٹر جو ہے وہ سب ایک اہمیت اپنی جگہ رکھتا ہے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو جتنے عوامل جو ہیں جو کار فرما ہے خطے میں امن کے لیے, ان سب میں جب ایک یکجہتی اور ہم آہنگی ہوگی تو وہ مقاصد زیادہ بہتر طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں, اور اس سلسلے میں کوششیں ہوتی بھی ہیں اور کوششیں جو ہیں وہ ان کو ایک مربوط انداز میں اور اتفاق رائے پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے.
اچھا محسن صاحب, ہمارے ساتھ ابھی ڈاکٹر فوزیہ سعید نے ہمارے ساتھ ابھی وہ شامل ہیں, شاید میں ان سے پوچھتی ہوں اپنے پروڈیوسر سے. ارسلان ہماری بات ہوگی ان سے کہ نہیں ابھی تک؟ محسن صاحب میں جی جی بہت بہت شکریہ, آج محسن صاحب آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا. ہمارے جی ہمارے یہاں کچھ تکنیکی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے رابطے ہی ممکن نہیں ہو پا رہے, تو اس کی وجہ سے بہت بہت شکریہ, آپ خود بھی مصروف ہیں بے انتہا. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر فوزیہ, آپ سے ہم کافی دیر سے بات کر رہے تھے کوشش کرنے کی, محسن ظہیر صاحب ہمارا مستقل ساتھ دے رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں شکر ہے لائن مل گئی, لیکن ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسکائپ پہ آپ سے بات ہوتی. چلیے آپ یہ فرمائیے گا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے اور انتہا پسندی کے خلاف عالمی سطح پر بنتے ہوئے اتحاد دیکھتے ہوئے, آپ اس نئے تناظر اور پس منظر میں پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف رول اور کوششوں کا تجزیہ کیسے کریں گی؟
میں سمجھتی ہوں کہ بہت پروگرس ہوئی ہے, بہت پیش رفت ہوئی ہے. شروع میں لوگوں کو بہت یہ شک و شبہات تھے کہ پتہ نہیں یہ جو ایفرٹس ہو رہے ہیں وہ سنسیئر ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے لوگوں نے اس کے ریزلٹس دیکھنے شروع کیے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو ایک یقین آنا شروع ہو گیا, اور ایک جس کو کہتے ہیں پورے قوم کا نیریٹو بدلتا ہمیں دکھ رہا ہے. یہ جو ابھی اس ہفتے میں جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے میڈیا کوریج ہو رہی ہے, جیسے اسکولوں میں اور مختلف تنظیمیں حکومتی سطح پہ ایک پوری آواز اٹھ رہی ہے, میں سمجھتی ہوں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں ایک بہت بڑا کانکریٹ قدم ہوگی.
اچھا پاکستان, محسن صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ایک دو سوال مجھے آپ سے اور کرنے. پاکستان کے وزیر اعظم کے بقول چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ خطے بھر میں ترقی کا ضامن ہوگا, اور انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم میں جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا جہاں وہ شرکت کرنے کے لیے چین گئے ہوئے ہیں, اس تنظیم میں حال ہی میں پاکستان اور بھارت کو بھی مستقل رکنیت دینے کی منظوری دے دی گئی ہے, آپ کے خیال میں اس تیز تر دور میں جنوبی ایشیائی اور وسطی ایشیائی ملکوں کے درمیان تعاون اور اعتماد کو فروغ دینے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں؟
جو اصلیت ہے, مطلب یہ کہ جو اقتصادی طور پہ سماجی طور پہ اس کا اثر ہوگا وہ تو مثبت نظر آ رہا ہے. جہاں تک لوگوں کی پریپریشن کا تعلق ہے, جس طرح آپ سمجھیں کہ ذہنی طور پر, جیسے میں ابھی بلوچستان کا پورا دورہ کر کے آئی ہوں, وہاں گوادر کے بہت سے لوگوں سے ہر سطح پہ میری بات ہوئی, اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ چین کی اسی طرح کی امداد جو ہے, یا ٹریڈ میں اور لونز دونوں طرح کی امداد جو ہے, وہاں بہت بڑا پورٹ بنے گا, پورا شہر ڈیولپ ہوگا, پھر یہ پورا کوریڈور بنے گا, تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے جس کے سلسلے میں اس وقت بھی ہمارے وزیر اعظم وہاں پر ہیں. تو اس میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر لوگوں کی اونرشپ اور بڑھائی جائے اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ یہ ان کے فائدے کی چیز ہے, نہ کہ یہ کہ کچھ ایسی چیز ہے جس سے ثقافت ہماری گم ہو جائے گی. میں یہ سمجھتی ہوں, ایز این آپ کہہ لیں اینتھروپولوجی کی بھی میں ایک اسٹوڈنٹ رہی, کہ جب تک لوگ پریپیئرڈ نہ ہوں تو بعض اوقات ترقی جو ہے وہ شاید اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی, بہت سی اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. لیکن اگر لوگ تیار ہوں ساتھ ساتھ اور وہ پہلے سے بھاگنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ تیز ریس میں ان کو بھاگنا پڑے, تو پھر بہت بہتری ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر حکومت جو ہے وہ مختلف ٹیکس کر رہی ہے, رکنیت لے رہی ہے, لونز لے رہی ہے, اسی طرح سے کچھ دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو عوام کے ساتھ اور جو کمیونٹیز افیکٹ ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے, ان کے مشورے لینے چاہیے, ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں وہاں ہم جیسے بہت سے لوگ بہت ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں.
اچھا محسن زہیر صاحب, آپ سے یہ میرا سوال ہے, یہ ہم جلدی سے اس کا بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں سعودی عرب کے بارے میں بھی بات کرنی ہے, جو اتحاد وہ ہوا. تو جنوبی ایشیائی اور وسطی ایشیائی ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے میں بہت سارے پچھلے دنوں ہم اپنے انہیں پروگراموں میں بات کرتے آئے ہیں, اور بہت سے ہمارے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس خطے میں, جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا خطے میں کے درمیان جو ملک ہیں, ان میں امریکہ کو اور چین کو بھرپور طور پر کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے, تاکہ ان ملکوں کے درمیان بہتر طور پر رابطہ کاری کر کے ان کے درمیان تعاون کو بہتر بنایا جا سکے. امریکہ کا رول کتنا اہم ہے؟
جی دیکھیں, امریکہ کا جو رول ہے وہ بنیادی طور پر یہ جو شنگھائی تعاون کونسل ہے, اس میں روس اور چین کے علاوہ وسطی ایشیائی ریاستیں شامل تھیں, اور اب پاکستان اور انڈیا کو اس میں شامل کیا گیا ہے. تو وہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے اس کونسل کا, کہ جو اقتصادی توانائی اور جو معاشی تعاون ہے ان ممالک میں, اس کو فروغ دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری بیلٹ ہے, اس میں دنیا کی آبادی کا تقریباً 40% لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں. ان کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ توانائی ہے, معیشت ہے اور اقتصادیات ہے. تو ایسی کوئی بھی کوشش جس میں ایک ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کی جائیں گی, وہ کوششیں ہمیشہ اچھی ثابت ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس پوری بیلٹ میں, جس پر روس سے لے کے وسطی ایشیا تک, وسطی ایشیا سے لے کر ساؤتھ ایشیا تک, ان بیلٹ پر بعض ممالک کے آپس میں تنازعات بھی موجود ہیں, ان میں کانفلکٹ بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مالی اور مفادات مشترکہ ہو جاتے ہیں تو بہت سی ٹینشن جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان میں بھی کمی آ جاتی ہے, یا وہ تلخی نہیں رہتی کہ جو پہلے ہو, انٹرسٹ کامن ہو جاتے ہیں. تو امریکہ کے لیے اس لحاظ سے یہ جو پیش رفت ہے, اس لحاظ سے ایک خوش آئند پیش رفت ہے کہ وہاں پر معاشی طور پر لوگ بہتر ہو رہے ہیں, ان میں ایک خوشحالی آئے گی, خوشحالی کی وجہ سے ایک ترقی ہوگی, اور ترقی کی وجہ سے وہاں پہ بہت سے جو مسائل ہیں وہ از خود ختم ہو جائیں گے, تعلیم کا فروغ ہوگا اور باقی معاملات ہوں گے. باقی جو ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے, اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی غور کرنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور دنیا اس سارے خطے میں جو پیش رفت ہوتی ہے اس شنگھائی تعاون کونسل میں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو بعضوں کو یہ بھی سننے میں آیا کہ جیسے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرح یہ اپنا ایک مالیاتی ادارہ,
جی مالیاتی بینک بنانے کی,
جی ہاں وہ بھی بنا رہے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوگی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کوشش ہے, اور اس ساری کوشش میں صرف اکانومی اور اقتصادیات اور توانائی کے علاوہ اب یہ جو سلامتی کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں اس پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر جو سربراہی اجلاس ہے اس میں بات چیت کی گئی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے. اگر آپ اکنامکلی ترقی کر رہے ہیں یا ترقی کرنا چاہتے ہیں اور سلامتی کے آپ کو چیلنجز درپیش ہیں تو آپ کے وہ چیلنجز آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو ایک اچھی چیز ہے, اور امریکہ کی جانب سے یہ جو کوششیں ہیں ان کا خیر مقدم کیا گیا ہے, اور جو مزید تفصیلات سامنے آئیں گی تو اس کے بعد پھر امریکہ کا ہم دیکھیں گے کہ اس پر باقی جو کیا رد عمل
ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر فاسیہ, یہ بتائیے گا, سعودی عرب کی قیادت میں آج کی ایک یہ بڑی خبر تھی, 34 ملکوں کا اتحاد ایک بنایا گیا ہے جو دہشت گردی کے مقابلے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے. سعودی اسکالر اور تجزیہ کار خالد المائنہ نے ابھی آج ہمارے اس پروگرام کے آغاز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ مغرب کی طرف سے جو تنقید کی جاتی تھی عام طور پر مسلمان ملکوں کے پر کہ وہ مل کر دہشت گردی کے انسداد کے لیے کام نہیں کرتے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو 34 ملکوں کا اب ایک اتحاد بنا ہے کیا واقعی یہ مؤثر طور پر کام کر سکے گا, اور اس سے کافی بہتر میسج جائے گا ان انتہا پسند گروپوں کو جن کے خلاف یہ سامنے کھڑا ہو رہا ہے؟
میں سمجھتی ہوں کہ ایک قدم ہے اور بہت اچھا قدم ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو کرٹیسزم تھا, جو تنقید کی جا رہی تھی وہ غلط نہیں تھی, اور یہ کہ کئی ممالک کا جو اس میں عمل دخل تھا اس پہ بھی تنقید کی جا رہی تھی, صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ قدم نہیں اٹھا رہے اس کے خلاف, بلکہ اس وجہ سے کہ بہت سی جگہ پیٹرنیج بھی مل رہا تھا. تو وہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اپنے ملک میں اس قسم کے اتار چڑھاؤ رہے پچھلی ایک دہائی میں یا اس سے بھی زیادہ آپ سمجھ لو. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس اتار چڑھاؤ کے بعد ایک پٹری پہ آنا, شاید آگ جو ہے وہ دامن تک پہنچتی ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو اس تنازع میں کہوں گی کہ پٹری پہ واپس آنا بہت اچھی بات ہے. اب اس سے سابق قدمی سے چلنا اور اچھی اسٹریٹجیز بنانا جو ہے وہ اس سے اگلا اسٹیپ ہوگا. تو میں یہ کہوں گی کہ ہاں یہ پہلا قدم ضرور ہے اور اچھا قدم ہے, اس سے ایک بین الاقوامی طور پہ بھی بڑا اچھا میسج جاتا ہے اور شاید لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں بھی کچھ فرق آئے. آپ کو تو معلوم ہے ہم وہاں سے شروع ہوئے تھے جہاں ہم دہشت گردوں کو شہید کہہ رہے تھے میڈیا پر بھی اور جگہوں پہ بھی, تو کم از کم آپ وہاں سے دیکھو تو کافی 180 ڈگری کا فرق.
بالکل, اور اس وقت سے ہماری یہی بات ہوتی تھی,
میں سمجھتی ہوں یہاں سے آگے جائیں گے.
جی, ڈاکٹر فوزیہ سے یہی بات ہوتی تھی انہیں اسٹوڈیوز کے اندر کہ ساری بات ہے کہ پہلے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے. ایک جو رجحان پل رہا ہے اور اس رجحان میں واضح طور پر تبدیلی آئی ہے کچھ عرصے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو. محسن صاحب, بالآخر آپ سے میرا آخری سوال ہے, آپ کے خیال میں یہ 34 مسلمان ملکوں کا یہ اتحاد داعش اور دوسری انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کس حد تک اہم کردار ادا کر سکتا ہے, کیسے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ آج خبر سامنے آئی کہ یہ 34 ممالک کا ایک کولیشن بنی ہے, اور جو عام لوگ ہیں جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی میں بتا دوں کہ یہ جو 34 ممالک ہیں ان میں عراق, ایران اور شام شامل نہیں ہیں. تو بنیادی طور پر جو عرب مسلم اور جو مڈل ایسٹ کے سنی اکثریت والے ممالک ہیں یہ ان کا ایک اتحاد ہے, اور دوسری جانب جو شیعہ اکثریت رکھنے والے بڑے ملک ہیں جن میں ایران, عراق اور شام ہیں, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کولیشن کا جو مقصد ہے وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اس پورے خطے میں ایک مشترکہ کوششیں, مشترکہ آپریشن اور مشترکہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو خطرات ہیں یہ نہ صرف ان سنی اکثریت والے ممالک کو درپیش نہیں ہے, بلکہ یہی خطرات جو ہیں یہ عراق, ایران اور شام کو بھی درپیش ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں بھی ہمیشہ بات ہوتی رہی کہ جب تک جو عرب ورلڈ ہے اور جب تک جو مڈل ایسٹ ہے اور جب تک یہ مسلم ورلڈ ہے, یہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کریں گے, یہ اپنی کوششیں جو ایسی کوششیں ہیں اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتے. ان میں جو اپنی شیعہ اور سنی جو ڈیوائیڈ ہے اس کو کم سے کم کرنا ہوگا, اور اپنے اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ دفاع کے حوالے سے اور جو مشترکہ دشمن ہے اس کے حوالے سے اپنی کاروائیوں کو الائن کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے امریکہ کی جانب سے بھی. ابھی تک اس پر پوری طرح تبصرہ نہیں کیا گیا. آج میں پڑھ رہا تھا امریکی میڈیا اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک امریکہ کے لیے بھی آج یہ خبر کے طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے, جو بعض امریکن میڈیا میں جو مختلف امریکی حکام ہیں جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا, ان کے کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں علم تھا کہ بیک گراؤنڈ میں ایسی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں. البتہ جو ایسٹن کارٹر ہیں ترکی میں, انہوں نے وہاں پر اس پر کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا ہے اس انداز میں کہ جس طرح امریکہ چاہتا تھا کہ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے جو ایک مشترکہ دشمن ہے اس کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف اپنے آپ کو ایک صف بندی کر لیں. تو اس صف بندی کو ایک اچھی پیش رفت سمجھتے ہیں ایسٹن کارٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسی طرح اب عراق اور ایران اور شام جو ہے ان کا بھی ابھی رد عمل کیا آتا ہے اس پر, وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس صف بندی کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس صف بندی کو مشترکہ اپنے اہداف کے خلاف استعمال ہونا چاہیے, اور جو باہمی محاذ رائی ہے اس خطے میں اس کو اس مقصد کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب. محسن صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میں نے آپ سے صرف 15 سے 20 منٹ کی گزارش کی تھی, بہت سارا وقت آپ نے ہمیں دیا, آپ کا بے حد
شکریہ.
بہت شکریہ جی. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان بھارت تعلقات کی بات کرتے ہیں. بھارت سے سنتوش بھارتی ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان سے جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں. تو ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو بڑھاتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں, اور آئیے اب پروگرام کا تیزی سے پروگرام اپنے اختتام کو کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کی. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک طویل عرصے کی کشیدگی کے بعد بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کا پاکستان کا دورہ امید کی ایک کرن کی طرح تھا. کیا اب ان دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان بات چیت کا جو اتنے عرصے سے تعطل شروع ہے وہ ختم ہو جائے گا اور صورتحال میں کچھ بہتری آ جائے گی؟ انہیں امیدوں اور توقعات کے درمیان ایک خبر سامنے آئی کہ پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر ٹی سی اے رگھوان نے بیان دیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں ان کا ملک صرف اس کشمیر کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہے جو پاکستان کے زیر کنٹرول ہے. اپنے تجزیہ کاروں سے اس مبینہ بیان پر کوئی بھی تجزیہ لینے سے پہلے آئیے ایک سادہ سوال سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دو ہمسایہ ملک جنہوں نے گرم سرد حالات دیکھے ہیں, ایک دوسرے پر شکوک و شبہات بہت زیادہ ان کے ہیں, اعتماد کا بہت فقدان ہے, جبکہ بات چیت کو مثبت طور پر آگے بڑھانے کے لیے ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے, کس طرح کے اقدام اٹھانا ہوں گے کہ بھروسے اور اعتماد کی طرف ایک ایسی فضا قائم کر دی جائے جس میں بتدریج مرحلہ وار بات کو آگے بڑھایا جائے؟ بھارتی جی کیا کہیں گے آپ؟ جی بھارتیہ جی, کس طرح سے فیزز کیا ہونے چاہیے کہ تھوڑے سے اقدام ہوں جس سے صورتحال کچھ بہتر ہو سکے؟
دیکھیں ایک ہی چیز اس کی اس کا اگر کوئی فلسفی ہے تو ایک ہی فلسفی ہے. اس فلسفی میں پہلے میں کہتا تھا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے, لوگوں کو ایک دوسرے کے بیچ میں آنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, اور جو ویزا والا مسئلہ ہے اس کو بالکل ڈھیلا کرنا چاہیے. لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے صرف پرائم منسٹر نہیں, باقی جو وزیر ہیں یا یہاں کے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ملک میں جا کر کے اور لوگوں سے بات کرنی چاہیے, ناٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ.
جی, حکام کو لوگوں کی سطح پر.
اب دیکھیں نا, جیسے پرائم منسٹر انڈیا کے جانے والے ہیں پاکستان, وہ صرف گورنمنٹ کے بلاوے انویٹیشن پہ کیوں جائیں؟ اگر پاکستان میں سول سوسائٹی کوئی کچھ انویٹیشن دیتی ہے تو ہمارے پرائم منسٹر کیوں نہیں اس کو ایکسیپٹ کرے؟ اسی طریقے سے اگر انڈیا میں سول سوسائٹی کے لوگ, میرا خیال ہے پاکستان میں لوگ سن رہے ہوں گے, انڈیا میں سول سوسائٹی کے لوگ انوائٹ کریں تو پاکستان کے پرائم منسٹر کیوں نہیں یہاں آئے اور ان سے بھی بات چیت کریں, ان کے جو بھی سوال ہوں.
اچھا,
پاکستان کے لوگوں کے سوال کو انڈیا کے پرائم منسٹر ایڈریس کریں, انڈیا کے اور پاکستان کے پرائم منسٹر انڈیا کے لوگوں کے سوالوں کو ایڈریس کریں. یہ جب تک دیکھیں ڈائیلاگ نہیں شروع ہوگا میم,
جی,
تب تک میں آپ کو بالکل کہتا ہوں یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کسی بھی چیز کو اپنے انٹرسٹ میں ٹرن کرنا جانتی ہے, چاہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا انڈیا کی گورنمنٹ ہو. اس لیے اگر رشتے اچھے بنانے ہیں تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور گورنمنٹ ماسز کے سامنے آئے, پیپل کے سامنے آئے,
لوگ جی اتھارٹیز بات کریں ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر. فوزیہ, آپ یہ فرمائے گا, ابھی بھارتیہ جی کی بات آپ سن رہی تھیں کہ اہم اور کڑے موضوع جیسے کشمیر ہے, سر کریک ہے, اس طرح کے موضوعات اسی وقت شروع ہو سکتے ہیں جب اتفاق رائے کی صورت ممکن ہو سکے, دونوں فریق ایک دوسرے سے بات کرنے کا سننے کا حوصلہ بھی رکھتے ہوں. ان اہم موضوعات میں سے کون سے ایسے موضوعات ہیں اور کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے جن پر بات آہستہ آہستہ کی جائے اور کہ ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا پیدا ہونی شروع ہو جائے؟ بھارتی جی نے جو ایک اس کے لیے رائے بتائی, آپ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں؟
اچھا, میں کیونکہ اس ان سارے مراحل میں بہت دیر سے انوالو ہوں, اور یہ پیپل ٹو پیپل ڈائیلاگ والی بات بہت انہوں نے اچھی کی. ہم نے 1990 کے قریب یہ شروع کیا تھا جو یہاں سے ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ تھے, اور پیپل ٹو پیپل فرینڈ شپ کا پورا فورم بنا تھا, اور وہ اپنے خرچے پہ بڑی مشکلوں سے ویزے لے کے جایا کرتے تھے, یہاں سے ڈیلیگیٹس جاتے تھے, پھر اگلے سال وہاں سے آتے تھے, تو اس میں بہت بیس بنی. ایسا نہیں ہے کہ اب کام شروع ہوگا, بہت سی تنظیمیں اور اسے انفرادی طور پہ لوگ جو ہیں, خاص طور پہ ثقافت سے ریلیٹڈ, آرٹ سے ریلیٹڈ, سول سوسائٹی سے ریلیٹڈ, جرنلزم کے بہت لوگ میں سمجھتی ہوں انہوں نے ایک طرح کے پل باندھے ہیں دونوں طرف. دوسرا بہجت میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گی, میری جنریشن تک, میری اور میرے سے پچھلی جو پیڑیاں ہیں
جی,
ان تک ایک بہت گہرا پیار دونوں طرف رہا. میں نے جو یہ خاص طور پہ نوٹس کیا وہ یہ جو ابھی ینگ جنریشن ہے, اس میں اس طرح کا گہرا پیار نہیں, جس حالانکہ میں بھی پارٹیشن کے بعد کی پیداوار ہوں, مگر ایک بڑا ایک اٹریکشن اور افیکشن ہے. لیکن بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو اب نوجوان ہیں, کہ شاید میڈیا کی طرف سے دو طرف سے اتنی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے, پھر بیرون ملک اتنا کمپٹیشن رہا, کہ اس طرح کی مجھے افیکشن نظر نہیں آتی. اس وجہ سے یہ ایک زیادہ بڑا چیلنج ہوگا, یہ جو جوش دلایا گیا دونوں طرف نا, وہ ذرا نقصان دہ ہوگا. تو میں یہ کہوں گی کہ ہوا جو ہے اعتماد کی اور پیار کی ہوا بنانا کہیں زیادہ ضروری ہے. آپ جلتے قسم کے ایشوز تو اس میں ڈال نہیں سکتے, آپ کو سب سے پہلے مواقع فراہم کرنے ایک دوسرے کو ملنے کے, جس یہ سب سے پہلا میں کہوں گی کہ ویزا پالیسی. جب دیکھیں نا, ہم نے کتنی بار ٹرین چلائی, بسیں چلائی, اور جب میں ہم کہتی ہوں, میں دونوں ملکوں کی بات کر رہی ہوں, تو پھر وہ ایک فرسٹ گیئر میں جاتے, پھر فرسٹ گیئر میں جاتے ہیں, تو یہ ہم کرتے رہے ہیں. کچھ بیس بنا, لیکن پچھلے کچھ سالوں میں میں سمجھتی ہوں کافی پیچھے بھی چلے گئے ہم. تو سب سے پہلا کام جو ہے بارڈرز کے اوپر ریلیکسیشن, ویزا ریلیکسیشن, آپ چند سال کے ملٹیپل ویزے دیں, لوگ آئیں جائیں تو صحیح, ذرا ہوا تو بنے. میں یہ کہوں گی اس دفعہ یہ جو ایک دم ہمیں ایک باہر کا جھونکا ہے, میں تو کہوں گی مطلب ہم تو ہمیشہ ویلکم کریں گے, مگر اس میں مجھے میڈیا کا رول اچھا نہیں لگا. میں بہجت اس لیے کہوں گی
جی.
کہ پہلے میڈیا کے کئی لوگوں نے لیڈ لی, امن کی آشا اس قسم کے دونوں طرف سے ہوئے. ابھی اس دفعہ جب حکومتوں نے ذرا سا ایک سپیس کریٹ کی تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے تھا میڈیا کی طرف سے. کھیل تماشا شوز میں کوئی ادھر سے مہمان ہے کوئی ادھر سے ہے, اور ڈائیلاگ کی بجائے عجیب بچپنے قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میڈیا کو ہمارے کو میچور طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے, اسپیس کریٹ کرنی چاہیے ڈائلگ کی بجائے اس کو بندر کا تماشا بنا کے اور وہ کھلواڑ میں لے جائیں. تو میں سمجھتی ہوں ہر اسٹیک ہولڈر کو بہت میچورلی رسپانس دینا چاہیے, اور جو کوئی بھی اسپیس ملے اسے شکر کرنا چاہیے, کیونکہ ہمسایہ گیری تو مطلب یہ تو ہم نے اس طرف جانا ہی جانا ہے.
اچھا,
اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے,
چارہ نہیں ہے. ہم فوزیہ کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. فوزیہ, سنتوش بھارتیا جی کا تعلق میڈیا سے ہے, میڈیا کی ایک بڑا نام ہے بھارت میں, خود اپنا اخبار نکالتے ہیں اور وہ بھی اردو اخبار نکالتے ہیں, ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں اس کے. بھارتیا جی کیا کہیں گے, میڈیا کا رول کیوں اس سلسلے میں مثبت اب نظر نہیں آ رہا؟ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں کہ میڈیا کو جس طرح کا رول ادا کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کرا؟
دیکھیے, میں فوزیہ کی تکلیف اور درد سے 100% اتفاق رکھتا ہوں, کیونکہ میں خود یہاں پر دیکھتا ہوں اور پاکستان کے چینلز دیکھتا ہوں. اس میں پرنٹ میڈیا کا رول کم ہے, الیکٹرانک میڈیا کا زیادہ ہے. ان کا بس چلے بجٹ صاحبہ تو آپ یہ سمجھیں یہ کل دونوں کی طرف گولی چلوا دیں, الٹیمیٹ فائٹ کروا دیں اگر ان کا بس چلے, کیونکہ جتنی غیر ذمہ داری میڈیا کے بھیتر آئی ہے خاص کر ٹیلی ویژن چینلز کے بھیتر, اس کی مثال اب تک کبھی ملی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں دونوں طرف اچھے لوگ ہیں, اور اگر لوگوں کے بیچ میں آنا جانا ہو تو یہ میڈیا بھی نیوٹرلائز ہو جائے گا. میڈیا کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں, جوش آتا ہے جیسے انہوں نے کہا ایک, اور وہ بھی ایک امپورٹنٹ جوش آتا ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لوگ بیچ میں آئیں, ان کی بات چیت ہو. اور ایک میں آپ سے اور مشورہ دینا چاہتا ہوں, لوگوں کا آنا جانا شروع ہونا چاہیے بچوں سے. یہ جو ہائی اسکول اور انٹر کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو دونوں ملکوں میں جانا چاہیے, اور اپنے اپنے یہاں کے وہاں کے لوگ یہاں کے انسٹیٹیوشنز میں آئیں, یہاں کے لوگ وہاں جائیں. میں نے دیکھا ہے جب بچے آتے ہیں تو وہ جس طریقے سے معصومیت سے بات کرتے ہیں ان کے بیچ میں دوستی اتنی گہری ہوتی, کیونکہ وہی 10 سال کے بعد کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں. آج جو ہائی اسکول میں ہے یا 8th میں ہے یا 12th میں ہے, اس سے بڑے کے اوپر تو کلر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو تھوڑا سا دوسرے کے ملک میں آنے جانے دینا چاہیے. اور میرا یہ ماننا ہے, فوزیہ صاحبہ نے بہت صحیح کہا, اگر وہاں کے لوگ کچھ انڈیا آنا چاہیں, میں اپنے اخبار کی طرف سے 2-3 شہروں میں ان کو لے جانے کا دعوت نامہ دیتا ہوں. میں اس کے لیے اپنی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. اسی طریقے سے اگر وہاں کے لوگ کچھ میٹنگ کرنا چاہیں یا کچھ بات چیت کرنا چاہیں تو میں ان میں سے ہوں جو اپنے خرچے سے, اور میں یہاں پر ایمبیسی کے اوپر دباؤ بھی ڈال سکتا ہوں کہ وہ ہم لوگوں کو ویزا دیں جانے کے لیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بے شرمی کے ساتھ انڈیا یا پاکستان ایک دوسرے کو ویزا, خاص کر میڈیا کے لوگوں کو یا اسکول کے بچوں کو منع کرے گا. لوگ ہونے چاہیے جو ان کو ویلکم کرے اور ان کو گھمائے اور صحیح تصویر اپنے اپنے ملک کی دونوں جگہ دکھائیں. میرے خیال سے پیار محبت خلوص سب بڑھے گا.
اچھا بھارتی جی, بالکل آخری ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے, فوزیہ سے اور آپ سے بڑا ایک کوئک کامنٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر کے بیان کے بارے میں کافی اس کو سخت قرار دیا جا رہا ہے, آنے والے مذاکرات میں اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ جی فوزیہ, پہلے کوئک کامنٹ 30 سیکنڈز, پھر بھارتی جی سے بات کرتے ہیں.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ دوستی ہو وہ اس کو ضرور ہوا دیں گے, ورنہ میں سمجھتی ہوں یہ ایشوز آئیں گے. یہ اور بات ہے کہ ترجیحات میں کون سا ایشو پہلے آئے کون سا بعد. جو نہیں چاہتے وہ اس کو بھڑکائیں گے, جو چاہتے ہیں وہ جو مرضی بیانات آئے وہ آگے ہی بڑھیں گے.
اچھا بھارتی جی, آپ کیا کہیں گے؟
میں اتفاق کرتا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فوزیہ صاحبہ کہ جو نہیں چاہتے ہیں وہ بھڑکائیں گے. اور میں ایک چیز بتاؤں, ویسے تو گنڈے محلے میں تھوڑے ہوتے ہیں, پورے محلے کو دبا لیتے ہیں یہ لفنگے کی قسم کے, یہ لوگ لفنگے چھو رہی ہیں. لیکن زیادہ نمبر ان کا ہے جو اچھے لوگ ہیں, جو محبت چاہتے ہیں, پیار چاہتے ہیں, ایک دوسرے سے رشتہ چاہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے ڈاکٹر فوزیہ سعید اور بھارت سے تھے سنتوش بھارتیہ, اور دونوں کو اس بات کی توقع ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر خطوط پر آگے لے جانے کی صورت ممکن ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.